رہا ہے. فرمایا کہ بعض شاعروں کا دھوکہ, بدنگاہی کے خبیث اور نص قطعی سے حرام فعل کو شیطان نے بعض شاعروں کو یہ پٹی پڑھائی کہ پاک نظر سے دیکھنا جائز ہے. جب تک نظر ناپاک نہ ہو حسینوں کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, اور اپنی اس خوشپستی کے جواز میں شعر بھی پڑھا کرتے ہیں. یعنی ایک دھوکہ یہ دیا کہ اگر نظر پاک ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بد نظری سے اس وقت منع کیا کہ جب نظر ناپاک ہو. دادا اگر نظر پاک ہو تو حسینوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس دھوکے سے اس پر یہ شعر پڑھتے کہ ہر بل ہوس میں حسن پرستی شاد کی, اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی. ہر بل ہوس, ہوس تو لالچ کو کہتے ہیں, یعنی صاحب لالچ نے اس نے حسن پرستی کو اپنا اوڑھنا بچھونا گویا کہ بنایا. تو وہ کہتے ہیں کہ حسن پرستی تو وہ لالچیوں کی تھی, اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی. اب جو اہل نظر ہے وہ گویا کہ اس کو ہم اگر کسی کو اچھی نظر سے دیکھے تو اس میں کوئی نہیں. اس لیے بعض لوگ میرے مرشد فرماتے اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جی دل پاک ہونا چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے. میرے مرشد نے سنا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں ایک ملازم تھا جو گڑ چراتا تھا, پکڑا گیا. تو حضرت نے اس سے پوچھا, حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ نے کہ ظالم گڑ کیوں چراتا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت جی بری نظر سے نہیں چراتا. تو اسی طریقے سے اب بدنظری کا یہ جو عمل ہے کہ جی ہم بری نظر سے نہیں دیکھتے, کیونکہ نظر صاف دل صاف, نظر پاک دل پاک. تو میرے مرشد اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, حضرت ایسی بات ہوتی ہے تو صاف فرما دے کہ بجائے اس کے لگی لپٹی رکھے صاف فرمائے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کی نظر بھی پاک ہے دل بھی پاک ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر رہے, لیکن پاجامہ پاک نہیں, وہ ضرور ناپاک ہو. آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی نظر پاک ہے دل پاک ہے, تو مسلمان کی بات کا اعتبار ضرور ہے. لیکن طبی نقطۂ نظر سے اور نفس کے مزاج سے جو آشنا یہ حضرات ہوتے ہیں تو فرمائے کہ پاجامہ پاک نہیں ہوتا. اس لیے حضرت والا دام الکاتب نے اور بھی فرمایا, فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو حسینوں کو دیکھنے کو کوئی طبیعت اور میلان ہی نہیں, اس لیے ہم سب جو دیکھتے ہیں ایسا کوئی وہم اور گمان میں بھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں دو باتیں ہو سکتی, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اس کو بھی یعنی کہہ دے رہا کہ نظر ڈالنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا ہے, کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے اور وہ کہے مجھے کچھ نہیں ہوتا. یعنی یہ کوئی کمال تھوڑی ہے کہ ایک آدمی ہمیں ایسا خلاف طبیعت یا مزاج کام کرے اور ہمیں غصہ نہ آئے. اب یوں کہہ رہے کہ جی غصہ نہیں آ رہا, ارے حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے کہ حضرت کو غصہ ہی نہیں آ رہا, کمالات میں, کیونکہ بشری تقاضے اور بشری کمالات میں یہ شریف بھی شامل ہے کہ خوشی کی بات پر خوشی ہونی چاہیے, غم کی بات پر غم ہونا چاہیے, اور بد نظری کا اور حسینوں کو دیکھ کر تقاضا ہونا چاہیے, یہ بشری تقاضا ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ جی حسینوں کو دیکھ کر ہمیں تقاضا نہیں ہوتا, تو حضرت نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا. ایک بات یا دوسری بات یہ کہ یہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر دوسری بات فرمایا کہ اس کو ضرورت ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے، کیونکہ جس چیز سے کچھ ہونا چاہیے اس کو نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے اس کو ضرورت ہے انجوائے لینے کی تاکہ انجوائے کر سکے. تو اس طریقے سے یعنی گویا کہ الفاظ کے چکروں کے اندر الجھاتے ہیں. اب جیسے بکرا عید کا زمانہ آتا ہے، یہ ایک تماشا لگاتے ہیں، ارے صاحب ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ قربانی پر کر رہے ہیں، اتنا پیسہ اس سے اچھا یہ غریبوں کو دے دیں. تو شریعت میں کتنی عجیب بات ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں اس میں غریبوں کا حق شریعت میں رکھا، وہ ایسے کہ کھال تمہاری نہیں، وہ غریبوں کو. تو دیکھیے رکھا نا، اس میں بھی خیال رکھا. اور پھر مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سارا گوشت خود کھا جائے تو شرعاً اس پر کوئی قباحت نہیں، لیکن ہمدردی اور وہ جو شریعت کا مزاج تراحم کا اور اپنے بھائی کا خیال رکھنے کا، اس نے سکھایا سارا کچھ خود نہ کھاؤ. دوسری طرف ترغیب دے دی، وہ ترغیب ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ اپنے رشتے داروں کو دو، اور ایک حصہ غریبوں کو دو تاکہ اس میں ان کے لیے بھی یہ بھلا ہو. تو اس طرح سے شریعت نے یہ معاملہ رکھا. رمضان شریف کا زمانہ آتا ہے، ارے صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے کیا ملے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کہنے کا وبال اور نتیجہ یہ نکلا، اب ڈاکٹر ان کو کہہ رہا ہے کہ تم بھوکے رہو کیونکہ کولیسٹرول اور تمہارا دل کے لیے ضروری ہے، ایک تو غذا سادہ کا اور بھوکا رہنے کا اہتمام کرو، پاکا کیا کرو. اب ڈاکٹر کہتے ہیں پاکا کیا کرو، ہلکا کھایا کرو. یہ انہی کی اس کے لیے یہ رکھا ملا. اور ارے ایک آتا ہے یہ شب معراج کا زمانہ، تو یار لوگ 27ویں رجب کا روزہ رکھتے ہیں، اور 27ویں رجب کا روزہ رکھنا اس کو بدعت قرار دیا، منع کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو کام نہیں کیا اس کو اب دین سمجھ کر کرنا ہے کہ جی شب معراج ہے اور روزہ رکھے تو یہ درست نہیں. ویسے جی آپ روزے سے منع کریں، نہیں جی ہم بالکل روزے سے منع نہیں کریں، آپ کا روزہ رکھنے کا شوق ہے، آپ ہر پیر کو جمعرات میں روزہ رکھے، آپ کو کوئی مولوی منع کرے تو ہمارے پاس آئیے گا، ہم خود دیکھیں گے. آپ ہر پیر کو روزہ رکھیے، ہر جمعرات کو روزہ رکھیے، مستحب اعمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کا آپ رکھا کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں کیونکہ آپ کا روزہ رکھنے کا ذوق ہے، سب پیر اور جمعرات نہیں بلکہ ہر چاند کی 13, 14 اور 15 جو کہ ایام بیس کہلاتے ہیں اس میں بھی آپ روزہ رکھیں، کیونکہ آپ کا ذوق ہے نا روزہ رکھنے کا. لہذا ہم آپ کے روزہ رکھنے کے ذوق کو منع نہیں کر رہے بلکہ اس ذوق کو صحیح استعمال کروائیں گے، وہ یہ کہ ہر پیر اور جمعرات کو رکھیں اور 13, 14, 15 کو روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا جناب. لہذا آپ کا ذوق بھی پورا ہو گیا اور شریعت کے رستے پر بھی آ گئے اور اصول پر بھی آ گئے. لیکن یاروں کو یہ منظور نہیں ہوگا، ان کو 27 کو ہی رکھنا ہے، کیونکہ شیطان ان کو معراج پہ لے جاتا ہے، وہ شیطان کی معراج ہوتی ہے، کہ ان کو شیطان اصل میں معراج پہ جو لے جانا چاہتا ہے وہ 27 کے روزے سے ہی ملے گی، وہ دوسرے روزوں سے اس کو معراج نہیں ملے گی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں، کہ ہم روزہ رکھیں گے اور اس رات کو جاگ کر جو ہمیں معراج ملے گی، سارے مسجد میں اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیں بھی معراج پر لے کر جائیں، اس لیے رات کو ساری رات جاگتے ہیں کہ شاید ہماری بھی لاٹری کھل جائے. تو اس کے بعد میرا تو مشورہ ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام کے بجائے اسرائیل علیہ السلام کو بلا لیں، ہے نا، کہ جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ رفتار سے اسرائیل علیہ السلام لے جائیں گے. لہذا جبرائیل علیہ السلام کے بجائے کہ وہ معراج پر لے جائے ان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، اسرائیل علیہ السلام کے پاس ویسے ہی ٹھیکہ ہے، ان کو بلوا لے وہ لے جائے گا. اور ایسی معراج ملے گی, ایسی معراج ملے گی پھر واپس بھی نہیں آئے گا, کیونکہ بہت شوق ہے نا, وہی رہے گا آرام سے اطمینان سے, ساری پھر اپنی جو بکیا جو ہے کام وہی سے شروع ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے شریعت کے اعمال کے اندر اپنے نفس کو شامل کرنا یہ وسیلہ رہا ہے, اور گویا کہ شریعت کو مشق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور عموماً یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کسی علماء ربانیین سے اور اللہ والوں سے رابطہ نہیں کرتا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے نفس کو اور اپنے دل کی خواہشات کو شریعت کی کوشش کو گویا کہ شریعت پر حاوی کرنا چاہتے ہیں کہ جی میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ ذوق ہے اور میرا یہ اس کے اندر مشورہ ہے. اللہ نے اس فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں, بات یہ ہے کہ مضمون یہی چل رہا تھا کہ بد نظری کے متعلق کہ بد نظری کے جواب پیش کرتے ہیں, اور اس کو اس طرح بھی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ لو نہ دو دیکھ تو دو, کہ صرف کچھ کر کچھ نہیں رہے دیکھ. لیکن میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں جس کو آپ سب اوپر کی بات کہتے ہیں کہ لو نہ دو دیکھ تو دو, فرمایا اس دیکھنے کے بدلے میں تمہیں بہت ساری چیزوں کو سودا کرنا پڑتا, اور ان بہت ساری چیزوں کا سودا کرنا پڑتا ہے, ان میں سے ایک سودا یہ بھی ہے کہ اپنے عبادات کے انوارات کو دینا پڑتا ہے. جو کہتا ہے لیا نہ دیا سے دیکھ لیا, بہت کچھ دیتا کیا ہے اپنی عبادات کے انوارات کو, اور لیتا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کہ آپ نے فرمایا لعن اللہ ناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ لعنت فرمایا بد نظری کرنے والے پر اور جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے. دادا یہ سب لینا یا دینا ایسے نہیں کہلائے گا کہ نہ لیا نہ دیا, ایسا نہیں ہے, بہت کچھ لینا پڑتا ہے بہت کچھ دینا پڑتا ہے میرے پیارے. تو اس لیے ان باتوں سے الفاظ بہت اچھے ہیں. اچھا ایک الفاظ یوں بھی کہتے ہیں یار اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو بیچاری کا دل ٹوٹ جائے, یعنی الفاظ کتنے اخلاقیات کا معراج ہے کہ ہائے بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا. یہ تو اس سے زیادہ اچھا تھا کہ بڈھیوں کو دیکھے, یہ جوان کو تو دیکھنے والے بہت سارے ہیں, بڈھیوں کو تو دیکھنے والا بیچاری کو کوئی بھی نہیں ہے, تو ہونا تو چاہیے تھا پھر بڈھیوں کو دیکھے تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے, کیونکہ ان کو تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. دادا جو صاحب اس یہ ذوق کے حامل ہیں اور یہ ذوق رکھتے ہیں کہ ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ تاکہ بیچاریوں کا دل نہ ٹوٹے, تو پھر اس میں تو زیادہ بڈھیاں بہت آ جائیں, کیونکہ بڈھیوں کو تو کوئی نہیں دیکھتا اور جوان کو سب دیکھتے ہیں, تو جوان کو دیکھنے والوں کی کمی نہیں ہے, وہ دیکھتے رہیں گے, ہم بڈھیوں کو دیکھ لیں تاکہ وہ بیچاریوں کا دل نہ ٹوٹے. اخلاق اگر نبھانے تو ذرا اچھے طریقے سے نبھا. اور حقیقت میں یہ تمام جتنی باتیں ہیں میرے پیارے دوستو, اپنے نفس کی حرام خواہش اور حرام لذت کو پورا کرنے کے لیے سارے قسم قسم کے الفاظ لائے جاتے ہیں, بڑے اچھے سلیقہ گویا کے اور بڑی تہذیب اس کا نام رکھا جاتا ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو جدید تہذیب ہے در حقیقت تعذیب ہے, یہ عذاب میں مبتلا کرنے والی چیز ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو بد نظری ایسی چیز ہے, عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر, حضرت کا شعر ہے, عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر, جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا. پر میں بد نظری کی مثال اس خودکار زینے کی طرح ہے, اس ایسکیلیٹر اور سلم الکہربائیہ کی طرح ہے کہ وہ بجلی والی سیڑھی کی طرح ہے کہ جس کی پہلی سیڑھی پہ آپ قدم رکھیں آخری سیڑھی پہ خود بخود پہنچ جائیں. بد نظری کی مثال ایسی ہے, اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں پہلی سیڑھی پہ جو قدم رکھتا ہے در حقیقت اپنے اختیار سے رکھتا ہے, پھر اس کو واپس آنا ہے, اگر وہ واپس آنا چاہے تو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے کیونکہ سیڑھی آگے چل رہی ہے یہ پیچھے آنا چاہ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بہت مشقت کرنی پڑے گی, بہت محنت, اور اگر پہلی سیڑھی پہ قدم نہ رکھے, اچھا پھر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا بھی مشکل لگتا ہے, انسان ٹھکراتا ہے یار کیا ہوگا. یہی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عذاب اس کے اندر پوشیدہ ہے, اس لیے بد نظری میں بھی مشکل ہوتی ہے میرے دوست. لہذا اور اگر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اب انتہا کو پہنچ جائے گا, اور اس انتہا کو پہنچنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس سے ملاقات نہ ہو سکے اور اسے کوئی ایسا کام نہ کر سکے. امام میں تھوڑا سامنے ہو جاؤ نا, سیٹنگ بنا لو. کوئی کام نہ بھی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب کو عجیب ایک قوت دی ہے, اور وہ قوت در حقیقت اس قوت فکریہ کو اپنے قرب کی پرواز کے لیے عطا فرمایا تھا. لیکن ہم اس قوت فکریہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں, اور جس حسین کو, جس معشوقہ کو, جس معشوق کو, اور جس فلمی اداکارہ کو چاہے بلا لیں, جب چاہے دعوت دے اس کو بلوا لیا. لہذا وہ اپنے دل کے اندر اس خبیث فعل اور حرام حرکت سے خیالات پکا پکا کر حرام لذت کو درامد کرتا ہے. لہذا یہی ہے اس پہ بتا کی منزلیں, ختم ہے سب گناہ پر, جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو. اس لیے تو نشے فرما رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ الفاظ کے دھوکے میں کبھی نہ آئے. شریعت کا جہاں حکم ہو اس کے بعد اس کے مقابلے میں الفاظ کے دھوکوں کے اندر کبھی مت آنا. فرماتے کہ باب یہ ہے کہ ایک عرصے تک کسی حسین کو دیکھتے رہنے سے اگرچہ اس کے وصال کی صورت بھی نہ ہو, یعنی مان لو نہیں ملتے. اور بعض لوگوں کو گندے خیالات نہیں آتے, اور بعض لوگوں کو گندے خیالات بھی نہیں آتے, لیکن ان کی آنکھوں کو زنا کا لطف آتا رہتا ہے. یہ مستقل مسئلہ, یعنی گویا کہ ایک چیز سے کیا, یعنی نہ جی ہم خیالات پکاتے ہیں نہ اسے ملتے ہیں, صرف دیکھتے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دیکھنے کو آنکھوں کا زنا فرمایا, بخاری شریف کی حدیث. تو لہذا کوئی آدمی کو خیال آئے یا نہ آئے, اسے ملے یا نہ ملے, لیکن صرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور یہ نادان سمجھتا ہے کہ میری یہ نظر پاک ہے اور اس کی محبت کو بھی پاک سمجھتا ہے. در حقیقت شیطان اس کو بدھو اور بیوقوف بنائے ہوئے ہے, اور اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی محبت کا زہر, ہلکا زہر جس کو کہتے ہیں سلو پوائزن, اس کے دل میں غیر شعوری طور پر پیوست کرتا رہتا ہے. اور جب زہر عشق پورا اتر جاتا ہے تب اس کے بغیر چین نہیں آتا. لذا اس کی خاطر سے وہ پاگل بننے کی کوشش کرتا ہے, اور پاگل بنتا ہے, اور اس کو حاصل کرنے کی, کسی کے طریقے سے حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. اور بعض لوگوں کا یہ عجیب رہا کہ اگر اپنے اس معشوق اور معشوقہ کو حاصل نہ کر سکے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس غیر اللہ کے جذبات کو, نافرمانی کے جذبات اور شہوت کو کہیں اور استعمال کرتے ہیں. تو گویا کہ اور سبب کیا بنا, سبب وہی بد نظری بنی. اس لیے اسے بھی شریعت میں منع فرما دیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بعض لوگوں کو اس قدر مخفی عشق مجازی ہوتا ہے کہ خود اس عاشق کو بھی احساس نہیں ہوتا. اللہ اکبر, بڑی عجیب بات ہے. سبحان فرمایا کہ بعض لوگوں کو اس قدر چھپا ہوا عشق مجازی ہوتا ہے کہ خود اس عاشق کو بھی احساس نہیں ہوتا, یعنی وہ عشق مجازی اس قدر چھپا ہوا ہوتا ہے اور زندگی بھر اس کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ معشوق مر جاتا ہے یا اس معشوق سے جدائی ہو جاتی ہے. پہلے تو نام کیا رکھا؟ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے تعلق. لیکن جب وہ معشوق, اور کہتے ہیں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, اور واقعی احساس بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ سلو پوائزن اندر اپنا ایسا اتنا اثر کر رہا ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اگر معشوق سے جدائی ہو جائے یا معشوق مر جائے تب ان کو پتہ چلتا ہے وہ اب تو ہمارا اس کے بغیر جینا ہی مشکل ہے. اسے حضرت والا کا ایک مضمون اور بھی ہے. میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اب نظر بازی کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب اس بات پر اتنی زیادہ گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ایک معمولی سی بات ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں ٹھیک ہے, نظر ڈالنا معمولی بات ہے نا. اب دیکھیے حضرت نے کیسے منطقوں سے سمجھایا. فرمایا کہ جو کام کرنا معمولی وہ نہ کرنا بھی معمولی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا جناب؟ فلسفہ قاعدہ کے اعتبار سے یہی ہے نا کہ جو کام کرنا معمولی ہو وہ نہ کرنا بھی معمولی ہونا چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں کہ تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ کرنا تو معمولی لیکن نہ کرنا یہ معمولی نہیں ہے. لہذا اگر حسینوں کو دیکھنا معمولی بات ہے تو نہ دیکھنا بھی ہونا چاہیے معمولی. لہذا نظر بچانے میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, لیکن تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ دیکھنے کو تو معمولی قرار دیا کہ جناب ارے دیکھ لیا کچھ ہوا تو نہیں, لیکن جب نظر بچانے کی باری آتی ہے تب پتہ چلتا ہے دل پر زلزلے طاری ہو رہے اور دل نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا, دل نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ارے صاحب یہ کیا, یہ تو بہت مشکل کام ہے نظر بچانا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں لالا اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کو ہم نے ہلکا سمجھا حقیقت میں وہ ہلکا بات ہے, ہلکی بات ہے ہی نہیں, وہ بات خصوصی بن چکی ہے. جس کو ہم معمولی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ معمولی ہے ہی نہیں بلکہ وہ وششٹ بن چکی ہے, خصوصی بن چکی ہے. بنگلہ دیش میں کہتے ہیں اب جگہ جگہ اعلان نام اعلان وششٹ وششٹ. میں نے کہا بھائی وششٹ کیا چیز ہے, کہہ رہے ہیں خصوصی. تو پتا چلا یہ خصوصی کام بن چکا ہے, کیونکہ اگر کرنا معمولی ہے تو چھوڑنا بھی معمولی ہونا چاہیے, لیکن تجربہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے. کرنا تو معمولی لیکن چھوڑنا معمولی نہیں ہے. اس سے پتا چلا یہ خاص اس کا زہر اب ہمارے قلب و جان کے اندر داخل ہو چکا. اب اس کی وجہ سے ہم نظر ڈالنے کو تو معمولی بولتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا زہر داخل ہونے کی وجہ سے اب اس گناہ کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ترین ہو چکا. اس لیے میرے شیخ دعوت برکات یہی حکیم الامت فرماتے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ, یہ اس قدر چھپا ہوا عشق ہوتا ہے کہ احساس نہیں, اور ایک روٹین کویا چل رہی ہوتی ہے. لیکن جب جدائی ہوتی ہے, جب جدائی ہوتی ہے یا وہ معشوق مر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ قلب میں سوزش اس کی جدائی کی محسوس ہوتی ہے. ایک محقق شیخ صاحب نسبت عارف ایسے شخص کو اس وقت تنبیہ کرتا ہے کہ توبہ کرو کہ یہ تعلق غیر شعوری طور پر اس اجنبیہ یا امرت سے تھا جس کے انتقال کے بعد اس کا ظہور اور انکشاف ہوا. اسی طرح بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ میری نظر پاک ہے یا میری محبت پاک ہے, میں اس حسین سے کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا, بس اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تو واضح رہے, بس اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں, ایسے ہی وقت گزارتا ہوں, کوئی ایسی بری نظر نہیں ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت کو جزا کہتے ہیں کتنی صاف بات فرما دی. فرمایا ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو فرمایا کہ سوچو ذرا اگر یہی حسین اگر تنہائی میں اس کے پاس رات گزارے پھر دیکھیں جناب اپنے نفس کے ہنگامے اور زلزلوں کو کس طرح اس کے ساتھ منٹوں میں نیت بری ہوتی ہے, نیت بری ہونے میں کیا دیر لگتی ہے. لہٰذا اس وقت پتا چلے گا کہ مزہ تو اس وقت, یعنی پتا تو اس وقت چلے گا نا, کیونکہ بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے نفس کی شرافت اس وجہ سے ہے اور ہماری محبت پاک اس وجہ سے ہے موقع نہیں ملا. سیدھی سیدھی بات ہے نا کہ موقع نہیں ملا, جب موقع ملے گا تو سبھی کود رہے ہوں گے موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ گویا کہ ہمارا تقویٰ ہماری شرافت اور ہماری دینداری اور ہماری للہیت اس وجہ سے ہے کہ گناہ کا موقع نہیں مل رہا. اور میرے پیارے دوستو یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور مہربانی سے اگر گناہ کا موقع نہ ملے یہ بہت بڑی رحمت کی چیز ہے, کیونکہ ہمارا نفس ہمارا بسو ہے اور ہم اپنے نفس کو جو ہے روک نہیں سکتے. اس لیے میرے پیارے دوستو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت اور نعمت ہوگی کہ موقع نہیں ملا. یہ بعض لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے یار ہمیں موقع ہی نہیں ملا, ایک موقع تو مل جائے تاکہ ہم وہ موقع ملے گا تو ہم بتائیں گے ہم کس میں متقی ہیں. اس لیے ہمیں تنہائی میں موقع ملے ہمارا تقویٰ پتہ چلے. تو میرے پیارے دوستو وہ تقویٰ کا امتحان لینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے ففروا الی اللہ, فرار اختیار کرو اور بھاگو, موقع کی تلاش میں مت رہو اور موقع کو مت دیکھو کہ جی ہم تقویٰ دکھائیں گے. فرمایا کہ اگر اس وقت لقوہ گر گیا پھر کیا ہوگا, اپنے آپ کو امتحان میں مصیبت میں ڈالنا اس کو عقل مندی نہیں کہا جاتا. لہذا سبحان اللہ فرمایا بس کیا عجیب بات سمجھایا کہ اگر یہی حسین اگر تنہائی میں آ جائے اس کے پاس رات گزارے اور اس کے پاس سو جائے تب پتہ چلے گا کہ نفس کے ہنگامے اور پھر زلزلے کہ کیا عالم ہوتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں ابلیس نے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہا تھا کہ ایسے جلیل القدر ولی اگر تنہائی میں کچھ وقت گزارے تو میں ان دونوں کا تقویٰ توڑ دوں. اسی سبب سے اجنبیہ اور امرت وہ بیریش لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان کے ساتھ بنائی ہر صورت میں حرام ہے چاہے تقاضا ہو یا نہ ہو. ہم اپنے ان بزرگوں سے محبت کے دعوے کرتے ہیں. میرے مرشد نے سنایا کہ حکیم الامت بالائی منزل پر اوپر والی منزل پر حضرت کے تصنیف کا اور خطوط کے جوابات دینے کا معمول تھا. مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے بھانجے بھتیجے اور خانقاہ کے محتمن منتظم تھے. حضرت مولانا شبیر علی صاحب نے کسی لڑکے کو حضرت کے پاس بھیج دیا. اللہ سبحان اللہ وار حکیم الامت. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہوتے تو آپ کہتے ہیں لڑکے کو نکلو. فرمایا کہ حکیم الامت ایک سیکنڈ وانی ٹھہرے اور فوراً نکل اتر آئے اور آ کر مولانا شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ مولانا شبیر علی میری تنہائیوں میں لڑکوں کو ہر قسمت بھیجا کرو. اتنا شریعت کے مسئلے پر اہتمام تھا. حضرت والا کے ساتھ ایک سفر ہوا مدینہ شریف میں تھے تو وہاں ایک حضرت کے پرانے خلیفہ پرانے بہت پرانے تعلق کرنے والے جس زمانے میں حضرت والا نظم آباد میں تشریف فرما تھے کہتے اس وقت میری عمر 18 برس تھی اور جس علاقے کے ہیں وہاں لوگ ذرا گورے رنگ کے ہوتے ہیں اور خوبصورت رنگ بھی سرخی مائل یعنی گویا کہ آج سے تقریباً یہ 30-35 سال پرانی بات ہے. تو وہ بتانے لگے کہ میں کمرے میں تھا حضرت والا کے ساتھ اور مولانا مدر صاحب تھے حضرت کے ساتھ دادے اور حضرت میر صاحب دادر کا تم یہ تین حضرات اور چوتھا میں تھا. کہنے لگے کہ مدینہ شریف میں سنایا انہوں نے. کہنے لگے کہ مولانا مدر صاحب کسی ضرورت سے اٹھے اب کمرے میں حضرت والا میر صاحب اور میں تھوڑی دیر میں میر صاحب بھی کسی ضرورت سے اٹھے تو کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ جیسے ہی میر صاحب اٹھے حضرت والا بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے بات تشریف لے. تب میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو سبحان اللہ یعنی اتنا اہتمام تقوا کا کہ فرمایا کہ اب اس لڑکا وہ جو داڑھی پوچھ رہی اس کے ساتھ تنہائی چونکہ حرام لالا اس مسئلے پر عمل کرنے کی خاطر سے ایک سیکنڈ کی دیر نہ خود بار تشریف لے. یہ واقعہ سنا کر وہ رونے لگے کہ دیکھو یار کہ وہ زمانہ جب حضرت والا کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا میں حضرت کی خدمت میں گیا لیکن حضرت والا کا تقوی کا اتنا اہتمام اور آج ہمارا کیا سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبے اور دعوے ہیں تقوی کے. اللہ ارے اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے لڑکوں کے ساتھ تنہائی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے قابل اور مشہور اور بڑے شاگردوں میں سے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ امام صاحب کے سوتیلے بیٹے بھی. علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے واقعے کو اپنی فتاوی شامیہ میں لکھ دیا اور یہ بات سمادی کی کانا یجلسو امام محمد فی درسی ہی خلف ظہری کہ امام محمد کو اپنے درس میں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے درس میں پیچھے بٹھا دے فی درسی خلف ظہری ماں کمال تقوا. ساتھ میں تقوا کے کمال کو بھی بیان کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا تقوا کتنے کمال کا لیکن اس کمال تقوا کے باوجود اپنے نفس پر کبھی اعتماد نہیں کیا امام محمد کو پیچھے بٹھا دے. اور جب چراغ میں داڑھی ہلتی ہوئی دیکھی میرے مرشد فرماتے ہیں تب فرمایا کہ اچھا تمہارے داڑھی نکل آئی آؤ سامنے آ جاؤ. فرمایا ہم کس بات کے حنفی بنتے ہیں ہم کس بات کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلاف سے تعلق رکھنے والے یا اسلاف کے پیروکار ہیں. فرمایا اسلاف کا عمل تو یہ ہے اور ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارا لڑکوں کے ساتھ بغیر داڑھی والے لڑکوں کے ساتھ ارے صاحب تنہائی کیا گپ شپ اس کی رانوں پر ہاتھ مار رہے اور گپ شپ لگا رہے چپک کر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ عالم. اس لیے میرے پیارے دوستوں حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہمارے قلوب جو ہے اس محبت الہیہ اور تعلق مالا کے چونکہ موتی سے خالی ہے، اس لیے ہمیں پرواہ نہیں ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے پر اندھیرا چڑھا کیا پتا چلا. لہذا جس کپڑے میں پہلے ہی گندا ہے اس میں اور گندگی لگ جائے کیا پتا چلے گا. اور میں اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر سچی توبہ کر کے اپنے قلب کو اجلا کرو، پاک صاف اور روشن کرو، اس کے بعد دیکھو اللہ کی نافرمانی کا ایک ذرہ ایک اشاریہ بھی محسوس ہو. یہ وہ چیز ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس میں بہت احتیاط کی اور بہت جو ہے اپنے نفس اور ہرگز اعتماد نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو بھی توفیق عطا فرما دے اور نفس کی شرارت اور نفس کی جو ہے باریکیاں، کہ جس کی نفس باریوں کو کا اور مختلف قسم کے الفاظ کہہ کر وہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی وہ رحمت خاص عطا فرما دے کہ نفس کے شر سے حفاظت نصیب ہو جائے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللهم ارحمني بترك المعاصي. یا اللہ وہ خاص رحمت عطا فرما کہ ہم گناہوں کو ترک کر دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں. کیونکہ الا ما رحم ربی، نفس کی شر سے کون بچے گا؟ الا ما رحم ربی. ذات ستون نے وہی رحمت مانگ لی کہ اللهم ارحمني بترك المعاصي، کہ اللہ وہ رحمت عطا فرما دیجیے کہ میں معاصی کو اور گناہوں کو اور آپ کی نافرمانی کو چھوڑ دوں. ایسا نہ ہو کہ نفس کے چنگول میں پھنس کر حرام شہوت اور حرام کاریوں میں لگا رہو اور اپنے کو ہم سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلب کی آنکھوں کو کھول دے اور قلب بصیرت چشم بصیرت اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ. جو آج کل دینی قسم کے میسج بھیجے جاتے ہیں اس میں معشوقائیں بھی شامل ہیں، یہ بھی نفس کی شرارت ہے کہ تھوڑی سی بے تکلف ہو جائے پھر آگے کی منزل آتا ہے. اور نام کیا رکھتے تھے؟ ہم دین سکھا رہے ہیں، حقیقت میں وہ بھی اس میں بھی نفس کی شرارت شامل ہے. نفس مزہ لے رہا ہوں، اگر اس کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ نہ بھیجیں تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں اس کو سکھانے کے، تو پھر دیکھیے نفس کیسی کود مچاتا ہے اور کیسی شور مچاتا ہے.